أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة النصر کے بارے میں اکثر لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ مدنی ہے، میری ذاتی رائے یہ کہ یہ بھی مکی ہے، اس لیے کہ یہاں بھی اصول وہ ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ جائے مدد اللہ کی اور فتح. میں اس سورت کو جوڑتا ہوں سورة الانشراح کے اس آخری حصے سے، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ. وہ ولایت بدلی تو نہیں ہے، وہ تو مکی سے بڑے ابتدائی زمانے کی، یہ تو خبر دی جا رہی ہے کہ ایک وقت آئے گا، اور پیش کی خبر دی گئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایک وقت آئے گا آپ اپنے مشن میں کامیاب ہو جائیں گے اور فارغ ہو جائیں گے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ. اسی رنگ میں یہ بھی ہے، اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ، جب آ جائے مدد اللہ کی اور فتح. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ دیکھ لیں لوگوں کو داخل ہوتے ہوئے اللہ کے دین میں فوج در فوج. فسبح بحمد ربک واستغفر، تو پھر اس وقت آپ ہمہ وقت ہمہ تن اپنے رب کے استغفار اور تحریر میں لگ جائیے گا. ابھی تو یہ مشقتیں جھیلنی ہیں، ابھی تو یہ رسالت کے فرائض، آگے بڑھ کر جو مغربی دور میں جنگیں آنی ہیں، جو سخت مراحل آنے ہیں، ابھی آپ کو یہ جھیلنے ہوں گے. انہو کان توابا، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت توبہ کو قبول فرمانے والا ہے. ان میں چونکہ قرآن مجید میں جو مختلف مصاحف ہیں اس میں جو لکھا ہوتی ہے اوپر کہ یہ مکی ہے یہ مدنی ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ کہ بالکل جو سمجھئے کہ طے شدہ چیزیں ہیں، حالانکہ کم صورتیں قرآن مجید کی، جو بڑی بڑی صورتیں ان کے بارے میں تو تیقن کے ساتھ معلوم ہے، لیکن یہ کہ بعض چھوٹی صورتیں ان کے بارے میں بہت سے اقوال آپ کو تفسیر کی کتابوں میں مل جائیں گے. میں جتنی بھی بارہ تحقیق کی ہے میرے نزدیک یہ بھی مکی ہے مدنی نہیں ہے، یہ بھی ایک خبر دی جا رہی ہے جیسے کہ سورہ انشراح میں. اس کی وجہ یہ کہ پھر آ رہی ہے مکی صورتیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمت یدا ابی لہب وتب، بالکل ابتدائی زمانے کی صورت ہے، ٹوٹ گئے ہاتھ ابو لہب کے اور وہ برباد ہو گیا خود. واقعہ یہ ہے کہ جب حضور کو پر وہ آیت نازل ہوئی جو ہم نے پڑھی ہے سورہ ہجر میں، فصدا بما تومر، پہلے تین سال تک آپ نے دعوت جو دی ہے وہ لوکی جسے ہم کہیں گے، کبھی بھی آپ کی دعوت انڈر گراؤنڈ نہیں تھی، اس کو تو سمجھ لیجیے، یہ تو لفظ استعمال کرنا ہی غلط ہے، لوکی. اور لوکی میں کیا تھا؟ پرسنل تعلق، پی پی کالز، لوگوں سے جن سے بھی تعلقات تھے، انفرادی گفتگو میں آپ اپنی دعوت پیش کر رہے تھے. پھر حکم آ گیا، فسدا بما تومر، اب ڈنکے کی چوٹ کہیے، تو آپ کھڑے ہوئے کوہ صفا پر آپ نے نعرہ لگایا وا سباحا، یہ وہاں کا دستور تھا. تفصیل سے میں یہ بیان کر چکا ہوں، سارا واقعہ بیان نہیں کر سکتا. تو اس وقت لوگ لپک کر آئے اور ابو لہب بھی آیا آپ کا چکر. جب حضور نے وہاں اپنی دعوت پیش کی تو اس نے کہا، تمن لکا لہذا جماعت، نا ہم سمجھے تھے کوئی بڑی اہم بات تم نے بتانی ہوگی، تو ہمیں بلایا ہے، ہم پہنچ گئے ہیں اور تم نے ہمیں اس کام کے لیے جمع کیا تھا، تو تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر کفر نہ باشد. چونکہ حضور بنو ہاشم کو دو دفعہ گھر بلا کر کھانا کھلا چکے تھے، تو اسے تو معلوم تھا یہ دعوت کیا تھی، لیکن یہ جو طریقہ آپ نے اختیار کیا تھا وہ تھا جیسا کہ وہاں پر عام الارم کے طور پر ہوتا تھا کہ کوئی فوج کی خبر آئے تو کوئی فوج حملہ آور ہونے والی ہے، تو جس شخص کے پاس بھی وہ خبر پہنچ جاتی تھی وہ کپڑے اتار کے مادر زاد بڑھانا ہو کر کسی اونچے مقام پر کھڑا ہو کر نعرہ مارتا تھا، واہ صبح ہائے وہ صبح جو آنے والی ہے، غارت گری والی صبح. تب لوگ سب دوڑتے تھے، جہاں تک آواز پہنچ گئی آواز پہنچ گئی، جہاں تک نگاہ دیکھ لی تو ننگا کھڑا ہوا ایک آدمی اونچائی کے اوپر، دوڑتے تھے لوگ کی کیا خبر ہے اس کے پاس. حضور معاذ اللہ ننگے ہونے کا کوئی سوال نہیں تھا، لیکن آپ نے آدھی بات ان کی اختیار کر لی، جس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے کہ آپ کھڑے ہوئے آپ نے وا صباحا کا نعرہ لگایا، وہ صبح قیامت کی خبر دے رہے ہیں، وہ خبر دیتے تھے جو صبح ہوتی تھی غارت گری کی، جس میں آ کر حملہ کرے گا، لیکن وہ بھی تو صبح قیامت ہے. بات کوئی تو ہنسی کی نکلے، خندے صبح قیامت ہی صحیح، صبح قیامت بھی تو ہے نا. آپ اس نے کہا آپ تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تم نے اس کام کے لیے بلایا تھا. تو فرمایا، تبت یدا ابی لہب وتب، اے نبی جیسے آپ کے دشمن جنہوں نے آپ کو کہا کہ اس کی تو دم ہی کٹ گئی, وہ ہوں گے جن کی دمیں کٹ جائیں گی, جن کا نام لیوا کوئی نہیں رہے گا. اسی طریقے سے جس نے کہا ہے کہ آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں, ہاتھ اس کے ٹوٹ گئے. یہ تو چند سال کے بعد کی بات ہے, لیکن حقیقت میں عالم غیب میں تو اس کے ہاتھ کٹ چکے ہیں اور تب وہ برباد ہو چکا ہے. ماں اگنا انہوں مال ہوا ماں کسب, کچھ کام نہیں آئے گی اس کے, نہ اس کا یہ مال اور نہ وہ کمائی جو اس نے کی ہے ساری عمر اور جمع کیا ہے. سیسلا نارن ذات لہب, وہ جھونکا جائے گا آگ میں جو بھڑکتی ہوئی آگ میں. اور لہب کا لفظ جو ہے اس کے اپنے نام میں بھی شامل تھا, یہ صنعت لفظی کہلائے گی ابو لہب, کیونکہ وہ بہت ہی سرخ و سفید رنگت کا, بہت جیسے کہ انگارے جیسا اس کا رنگ تھا اور آنکھیں بھی بڑی بڑی تھی, نہایت حسین و جمیل انسان تھا. اور اس کی بیوی بھی ام جمیل تھی, بہت ہی خوبصورت عورت تھی. اور یہ دونوں جو ہے سمجھیے کہ بڑی ایلیٹ کلاس تھی اس معاشرے کی, اس کی منصب تھا, یہ خزانہ وزیر خزانہ تھا حرم کا. چنانچہ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ اس میں سے اس نے سونے کے بنے ہوئے حرم چرا لیے ہیں. اخلاقی طور پر اس کا جو ہے وہ بدنامی اس درجے کی تھی, لیکن یہ کہ حرم کا خزانہ جو تھا وہ اس کی تحویل میں تھا, تو بڑا اونچا منصب دار تھا. اس کے لیے یہ کہا کہ جیسے یہ دہکتا ہوا انگارا ہے, اس کو رنگ رنگ ہم نے دیا ہے, ایسی ہی دہکتی ہوئی آگ میں ہم اس کو جھونکیں گے. وہ ہم راتے ہوں اور اس کی بیوی کو بھی, کیوں؟ یہ بھی اتنی ہی دشمن تھی حضور کی جتنا کہ ابو لہب دشمن تھا حضور کا. بلکہ یہ کہنا مشکل ہے کہ بیوی زیادہ دشمن تھی یا یہ کہ یہ شوہر زیادہ دشمن تھا, دونوں. اور میں بتا چکا ہوں آپ کو سورہ تحریم میں جو تین مثالیں آئی تھیں, بہترین عورت بدترین مرد کے گھر میں, فرعون کی بیوی آسیہ, بدترین عورتیں بہترین لوگوں کے گھر میں, بی حضرت لوط کی اور بیوی حضرت لوط کی, ایک وہ جو نیک فرشت تھی اور بی کی گود میں پلی وہ حضرت مریم سلام علیہا, اور یہ بدترین شوہر اور بدترین بیوی. وَأَمْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ, جو اٹھانے والی ہوگی ایندھن کو. عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ بخیل تھی, وہ ایندھن لے کے آیا کرتی تھی, یہ بات نہیں تھی. وہ بڑی اس معاشرے کی جو ہے وہ بڑی, جس کو آپ فرسٹ لیڈی کہتے ہیں, اس طرح کی خاتون تھی. اصل مطلب یہ ہے کہ یہ اس وقت جو حرکتیں کر رہی ہے, یہ اپنے شوہر کے آگ کے گڑھے کو اور بھڑکانے کے لیے ایندھن لا رہی ہے. فی جیدہا حبل المسد, اس کے گلے میں جو یہ ہار پڑا ہوا ہے موتیوں کا, حقیقت میں یہ اس رسی کے مانند ہے, جس رسی کے اوپر یہ اب جائے گی آخرت کے اندر, تو وہ لا کر ایندھن اسے باندھ کر اور جہاں شوہر جل رہا ہوگا وہاں پہ اس کو ڈالے گی اور بہکائے گی اس آگ کو. یہ ہے مراد اس سے کہ در حقیقت وہ اٹھائے گی وہاں حطب لکڑیاں, اور فی جیدہا حبل المسد, اس کے گلے کے اندر یہ جو ہار ہے یہی اس کی رسی بن جائے گا. سورۃ الاخلاص قرآن حکیم کی عظیم ترین سورت, جس کو حضور نے فرمایا سلو سے قرآن, تہائی قرآن کی مساوی ہے. توحید باری تعالیٰ پر جامع ترین سورت, مختصر ترین اور جامع ترین. قل هو اللہ احد, کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے نہیں, تنہا ہے. ایک کے لیے لفظ واحد ہے, واحد سے تو اسنان ثلاثہ شروع ہو جاتی ہے. اکیلا, دی موسٹ یونیک پرسن. قل هو اللہ احد, تنہا ہے. اللہ الصمد, باقی تمام مخلوقات کا وہی مرجع ہے. سمجھ کہتے ہیں بڑی چٹان کو جس کا سہارا لیتے تھے لڑنے کے وقت, کہ پیچھے چٹان اچھی ہو تاکہ پیچھے سے دشمن جو ہے حملہ نہ کر سکے. تو یہی لفظ آ جاتا تھا سرداروں کے لیے کہ جن کی طرف رجوع کرتے تھے لوگ. تو یہ کہ اصل میں اللہ تو ہے خود بخود قائم ہے, اپنے بل پر قائم ہے, کسی اس نے کسی نے بنایا نہیں اسے, اس کی حیات مستعار نہیں ہے, اس کی حیات اپنی, اس کا علم اپنا. باقی جو بھی کائنات کے اندر مخلوقات ہیں وہ سب اس کی بدولت ہے. لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء, ان کا وجود بھی اللہ کا عطا کردہ, انہیں حیات بھی مستعار ہے, مانگی ہوئی ہے. عمر دراز مانگ کے لائے تھے چار دن, اور وہ مانگی ہوئی زندگی ہے, جب چاہے گا لے لے گا ہم سے, ہماری زندگی اپنی تو نہیں ہے. لیکن یہ کہ باقی تمام مخلوقات کو تھامے ہوئے ہیں, اور یہ وہی ربط و تعلق ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا اس میں اعظم, الحی القیوم, خود زندہ اور باقی سب کو تھامے ہوئے. کل کائنات اس کی توجہ کی وجہ سے قائم ہے. لم یلد ولم یولد, نہ اس نے جنا اور نہ وہ جنا گیا, نہ اس کے کوئی ماں باپ, نہ اس کی کوئی اولاد, نہ اس کی کوئی جوڑی, مت جوڑوں اور بھی مت تخذ صاحبتم ولا ولدا, یہ ہم پڑھ چکے ہیں قرآن. اس اعتبار سے نفی ہو گئی کہ کچھ لوگوں نے اس کے لیے بیٹیاں تجویز کر دیں, فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں بنا دیا. کچھ لوگوں نے جو ہے اس کے لیے بیٹے بنا دیا, حضرت مسیح کو بنا دیا اور حضرت عزیر علیہ السلام کو بنا دیا یہودیوں نے, یہودیوں نے سب نے نہیں, کچھ ان کی فرقوں نے وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ کہ اس کا معاملہ یونیک ہے, نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, اور نہیں ہے اس کا کوئی بھی کفو جو کہتے ہیں برابری کا, کسی حیثیت سے اس کے برابر. کفو, ہم کفو, ہم پلہ, ضد, لد, مثل, مثال, مثیل, کوئی نہیں, کوئی اس کا ہم پلہ نہیں ہے, کوئی اس کا ہم رتبہ نہیں ہے, کوئی اس کا کفو نہیں ہے. آخری دو صورتیں یہ گویا کہ قرآن مجید کے اختتام پر دو پہرے دار ہیں. یہ دو صورتیں ہیں کہ جو اصل میں مدنی صورتیں ہیں, نازل ہوئی ہیں مدینہ منورہ میں, اور ان کا زمانہ نزول کے اعتبار سے شان نزول بھی ہے کہ ان کا حضور پر ایک مرتبہ جادو کیا گیا تھا, تو اس جادو کے اثرات کو ظاہر کرنے کے لیے یہ آیات پھر اتری ہیں, اور حضور نے پھر جب ان کی بات بار بار تلاوت کی ہے تو وہ جادو کے اثرات ہیں. یہودی نے کیا تھا جادو آپ پر, جس سے آپ کو چیزیں بھول جاتے تھے, کافی آپ کو دیکھنے میں تکلیف رہی ہے. صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے. ہمارے جدید کچھ نیشنلسٹ ہیں اور جو خاص طور پر ممکن حدیث ہیں, وہ سمجھتے ہیں اس میں توہین رسول کی کہ جادو کا اثر ہو سکتا ہے. رسول بھی اس اعتبار سے بشر ہوتے تھے, تلوار کا اگر کاری زخم پڑا ہے تو خون نکلا ہے, اور خون نکل گیا تو زوفتاری ہوا, زوفتاری ہوا تو بے ہوشی بھی ہوئی ہے. یعنی یہ جسم جو ہے ان کا, اس کے اعتبار سے جو بھی بخار آپ کو چڑھا ہے, بخار میں تکلیف ہوئی ہے, عالم نظر میں نہایت شدید تکلیف ہوئی ہے, تو اس حوالے سے یہ نہ سمجھیے کہ وہ بشریت کے جو نمازوں ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں ایک مقام ملا ہے, ایک عصمت ملی ہے, ایک بزرگی ہے, وہ اپنی جگہ پر ہے. تو جادو کا وہ واقعہ بالکل صحیح ہے جو ہوا ہے, لیکن اس کے لیے اب یہ دو صورتیں ہیں. یہاں خاص طور پر نوٹ کر لیجئے کہ یہ معوضتیں, یہ ایک صورت بھی ہو سکتی تھی, لیکن قرآن حکیم میں جو عام مزاج ہے کہ صورتیں جوڑوں جوڑوں کی شکل میں ہیں, تو دو حصوں میں تقسیم کر دیا. اور اس کی تقسیم کیا ہے, ایک وہ چیزیں ہیں جو انسان پر باہر سے حملہ آور ہوتی ہیں, اور ایک چیز وہ ہے جو انسان کے اپنے اندر سے حملہ آور ہوتی ہے. ان دونوں کو دو علیحدہ چیزوں میں رکھ کر اور سکھایا گیا ہمیں کہ تم ہمیشہ اللہ کی پناہ طلب کرتے رہا کرو ان چیزوں کے اثرات سے, ان چیزوں کے اثرات بد سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل اعوذ برب الفلق, کہو کہ میں پناہ میں آ گیا صبح کے رب کی. فلق, فلق ویسے تو یہ لفظ پڑھ چکے ہیں سورہ انعام میں, فالق الاصباح, رات کی تاریکی کا پردہ پھٹتا ہے اور سپیدہ سحر نمودار ہوتا ہے. یا گٹھلی, فالق الحب والنوائے, وہ جو گٹھلی ہوتی ہے وہ بھی پھٹتی ہے تو اس میں سے دو پتیاں نکلتی ہیں تو درخت بنتا ہے. اس اعتبار سے فلق سے مراد یہاں صرف صبح نہیں ہے, بلکہ جو اگلی صورت میں آ رہا ما خلق, جو بھی کچھ اس کائنات میں اس نے پیدا کیا ہے در حقیقت وہ عدم کا پردہ چاک کر کے اس کو وجود بخشا, عدم سے, عدم محض سے, کریشن ایکس نہیں لو, بغیر کسی شے کے کسی شے کو بنانا. تو قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق, میں پناہ میں آتا ہوں اس کی تمام مخلوقات کی پناہ سے. اب آپ غور کیجئے, مخلوق ظاہر بات ہے خالق کی طرح کامل تو نہیں ہو سکتی, مخلوق کے اندر کوئی نہ کوئی پہلو جو ہے وہ کمی کا, تقصیر کا نقص رہ جائے گا. تو گویا کہ ہر مخلوق میں شر کا پوٹینشیل ایلیمنٹ موجود ہے. یہ دوسری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو سہارا دے دے, کسی کو تو اپنی طرف سے عصمت عطا کر دے, اپنی طرف سے خصوصی پروٹیکشن عطا کر دے, پوٹینشیل بھی خلق جو ہے وہ گویا کہ مستلزم ہے اس کے ساتھ شر کے اندر کا پہلو موجود ہوگا. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق, یعنی وہ شر جو ہے خود اپنی جگہ پر کوئی علیحدہ مستقل وجود رکھنے والی شے نہیں ہے, بلکہ وہ شر جو ہے خلق کے اندر جو کمی کا پہلو ہے. جیسے ہم نے انسانوں کے بارے میں پڑھا, خلق الانسان ناجل, انسان کی سرشت میں جل ڈبی ہے, خلق الانسان ضعیفہ, انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. وہ جو اس کا ہے, جو اس کا فطرت والا پہلو ہے, جو روحانی پہلو ہے, وہ تو ہے انا خلق الانسان فی احسن تقویم, لیکن جو یہ حیوانی پہلو ہے اس کا, اس کا جو مادی وجود ہے, اس میں تو ذوق بھی ہے. ان الانسان خلق حلوا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخير منوعا, یہ تمام چیزیں جو ذہن میں رکھیے. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق, جو بھی مخلوقات ہیں ان میں سے جو بھی شر کا پہلو ہے, میں اسے اے پروردگار تیری پناہ میں آتا ہوں. ومن شر غاسق اذا وقب. خاص طور پر یہ رات کو ڈھانپ لینے والی جو ہے رات اندھیرا, یہ ظاہر بات ہے اسی پھر رات کے پردے میں چوری بھی ہے ڈاکہ بھی ہے, اسی میں پھر غول بیابانی جو ہے شیاطین جن ہیں ان کا بھی جو حرکتیں ہوتی ہیں, پھر یہ ساری چیزیں جو ہے اسی کے پھر سے من شر غاسق اذا وقب, سانپ بچھو وغیرہ بھی اسی وقت نکلتے ہیں. ومن شر النفاثات فی العقد, اور جو عورتیں گانٹھے باندھ کر پھونکے مارتی ہیں, یہ جو بھی ٹونے ٹوٹکے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے لوگوں کو نقصان پہنچایا جاتا ہے, گویا کہ یہ بھی اس کے اندر بھی کوئی حقیقت ہے, یہ سفلی عملیات بھی ہیں, ان کے بھی اثرات ہیں. جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ جادو جو ہے حق ہے برحق ہے اگر سے کفر ہے, شراب کی تاثیر ہے لیکن حرام ہے, کچھ نہ کچھ حقیقت ان لکیروں میں بھی ہے لیکن ہمیں روک دیا گیا کہ ان کے چکر میں مت پڑو. یہ جو منجمی ہے نجوم کی حرکت, اس میں بھی کچھ نہ کچھ حقیقت ہے لیکن روک دیا گیا. تو کسی چیز کا ہونا بالفعل یہ اور شے ہے, لیکن اس کا جائز ہونا یہ اور شے ہے. تو بالفعل یہ عملیات ہیں جیسے اچھے اعمال ہیں اور ان کو جو ہے تو اچھے اوراد ہیں اچھے وظائف ہیں تو ان کے کچھ اعراد جو ہیں اچھے ہو سکتے ہیں, اسی طریقے سے اس قسم کی چیزوں میں جادو کے جو کلمات ہوتے ہیں ان کی بھی تاثیر ہے, اور وہ جو عورتیں جو ہے وہ جادو کرتے ہوئے جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ تعویذ گنڈا وغیرہ جو ہوتا ہے پھر وہ اس میں پھونکے مارتی ہیں, تو اللہ تعالیٰ سے میں ان کے شر سے بھی پناہ چاہتا ہوں. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ, اور حسد کرنے والے کے شر سے بھی میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں جبکہ وہ حسد نہ استعمال کرے. اگر حسد ہے دل کے اندر ہے تو بات اور ہے, حسد کو بروئے کار لائے وہ اور وہ انسان کے درپے ہو جائے اس حسد کی وجہ سے اس سے کوئی نقصان پہنچانے کو, اور اسی کے تابع ہے عین العین حق کہ اگر انسان اس حاسدانہ نگاہ سے کسی کو دیکھتا ہے اس کے بھی اثرات ہوتے ہیں اور اس دیکھنے کے بھی کچھ برے اثرات جو ہیں وہ ظاہر ہو جاتے ہیں. یہ تمام چیزیں اپنی جگہ پر ہیں لیکن ان سے پناہ کرنے کے لیے آپ لمبے چوڑے کوئی اور سسکروں میں نہ پڑے, یہی معوذت ہے اللہ نے جو محمد رسول اللہ کو تلقین فرمائے, سارا دار و مدار ان پر ہونا چاہیے. تعبد کرتے رہے, اس لیے کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں کہ حضرت سلیمان کے زمانے میں جنات جو تھے انہوں نے یہ سارے کام شروع کیے تھے اور لوگ ان سے سیکھتے تھے جادو ٹونا, اور آج بھی نقش سلیمانی کے نام سے بکتے ہیں اس قسم کے جو بھی تعویذات ہوتے ہیں اور وہ ایک دھندہ بنا ہوا ہے, تو اس کو لوگوں نے سیکھا اور وہ لوگ جو ہے آج بھی ہمارے ہاں یہ چیزیں چل رہی ہیں, لیکن یہ چیزیں حرام کی گئی ہیں اور یہ کہا گیا ہے کہ کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو. اگر یہ یقین انسان کے دل میں ہو تو پھر اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا, اور ویسے تو یہ ہے کہ تکلیف اللہ کی طرف سے کسی وقت آ سکتی ہے بغیر اس کے کہ کوئی اور آپ کو پہنچائے, اللہ کی طرف سے خود بھی آ سکتی ہے. سورۃ الناس اب یہ آخری سورت ہے میرے نزدیک, یہ آخری گروپ جو ہے سورتوں کا جو سورہ ملک سے شروع ہوا ہے, یہ دونوں پارے جو ہیں یہ سوائے ان دو سورتوں کے سب مکیات پر مشتمل ہیں سورتوں پر, اور صرف یہ دو سورتیں جو ہیں یہ مدنیات ہیں. اور ویسے پروٹوکول نوٹ کر لیجئے, پہلا گروپ جو تھا اس میں مکی صورت صرف ایک تھی سورہ فاتحہ, اور مدنی صورتیں سوا چھ پارے پر پھیلی ہوئی سورہ بقرہ آل عمران نساء اور مائدہ. اس کے بالکل برعکس ریسیپروکل نسبت یہاں ہے کہ یہاں پر یہ دو صورتیں ہیں چھوٹی چھوٹی, باقی دونوں پارے جو ہیں سب کی مکی صورتوں پر مشتمل ہیں, اور اس آخری صورت کا جوڑ مل جائے گا پہلی صورت کے ساتھ, یہ میں آپ کو بتا دوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل اعوذ برب الناس, کہیے کہ میں پناہ میں آتا ہوں جو تمام انسانوں کا رب ہے اس کی پناہ میں, ملک الناس صرف رب ہی نہیں ہے بادشاہ ہے تمام انسانوں کا, بادشاہ ہے الہ الناس تمام انسانوں کا معبود ہے, من شر الوسواس الخناس اس وسوسہ کرنے والے خناس کی جو پیچھے چھپ جاتا ہے, الذی یوسوس فی صدور الناس جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ اندازی کرتا ہے اس کے شر سے پناہ مانگتا ہوں. یہ جو شیطان لعین ہے جس کے بارے میں آتا ہے کہ ان الشیطان یجری من الانسان مجرا الدم, حضور کی حدیث ہے, یہ شیطان تو اس طریقے سے انسان کے وجود میں سرایت کر جاتا ہے جیسے کہ خون سرایت کر رہا ہے. یہ شیطان جو ہے, اور یہ آپ وہ بھی پڑھ چکے ہیں, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ, ہم نے انسان کو بنایا, ہم جانتے ہیں کہ اس کا نفس امارہ جو ہے اد اور لبیدو اس کو اندر وسوسہ اندازی کرتا رہتا ہے. تو شیطان کو بھی کوئی اور اختیار حاصل نہیں ہے, ہمارے اپنے سفلی دائیات ہمارے جو اینیمل انسٹنکٹس ہیں، ہماری جو خواہشات ہیں، شہوات ہیں، ان کو وہ بھڑکاتا ہے. جس کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ اس کی تھوتنی جو ہے وہ زمین کو وہ دل کے اوپر ٹکا کر پھونکے مارنی شروع کرتا ہے تاکہ وہ شہوت میں اشتعال پیدا ہو جائے اور سفلی جذبات میں اشتعال پیدا ہو جائے. اس کی اس کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے. یہ ہے وسوسہ، وسواس الخناس. اور خناس کیوں کہا؟ اگر آپ ذکر کریں گے لا حول ولا قوت الا باللہ فوراً بھاگ جائے گا. تو ذکر سے جب دل خالی ہوتا ہے، دل میں اگر اللہ کی یاد نہیں ہے، تو شیطان آئے گا، تھوتنی ٹکائے گا اور پھونکے مارے گا. یہ چونکہ شیطان کی یہ ساری ترکیب انسان پر اثر انداز ہوتی ہے اس کے اپنے نفس کے مساطت سے، اندر سے، لہذا اس کے لیے یہ علیحدہ صورت جو ہے وہ قائم کر دی. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے، ان میں وہ وسوسہ اندازی کرتا ہے. اب اس کو جوڑ لیجئے آپ پہلی صورت کے ساتھ. سورہ فاتحہ میں کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، قل اعوذ برب الناس، مالک یوم الدین، ملک الناس، ایاک نعبد و ایاک نستعین، الہ الناس. اس کے بعد کیا ہے؟ ہم آپ سے مدد چاہتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم. یہاں اس کے برعکس ہے، ہمیں اپنی پناہ میں لے لے، بات تو ایک ہی ہے، ہمیں سیدھے راہ کی ہدایت دے، ہمیں شیطان سے پروٹیکشن عطا کر دے، بات ایک ہی ہے. مضمون بالکل وہی سورہ فاتحہ کا. قل اعوذ برب الناس، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ملک الناس، اور معبود ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب ہم نے استعانت مانی، اب استعاذہ، یہ ایک ہی طرح کے الفاظ ہے، مدد مانگنا، پناہ طلب کرنا، استغاثہ، استعانہ، استمداد، مدد مانگنا، استنصار، نصرت طلب کرنا، باب استفال کے تمام الفاظ جمع کر دیجئے. تو عبادت، ہم عبادت کرتے ہیں تیری، یا کہ نابودو، لیکن ہمیں استعانت، تیری مدد چاہیے اس کے لیے. تو معبود ہے، ہمیں، ہم تیری عبادت کا فیصلہ کرتے ہیں لیکن تیری مدد کے محتاج ہیں. اے اللہ، ہم تیری عبادت کا وعدہ کرتے ہیں لیکن تیری طرف سے پروٹیکشن چاہیے کہ شیطان کے وسوسوں سے، وسوسہ اندازی سے ہمیں محفوظ کر دے. اس طریقے سے یہ سورہ مبارکہ ایک اعتبار سے مصنع بن جاتی ہے سورہ فاتحہ کا، اور گویا کہ قرآن مجید کی آخری سورت اور پہلی سورت کے مابین ایک مشابہت قائم ہو جاتی ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. دعا ختم قرآن ہے، میں اس کا ترجمہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ جب وہ دعا سنیں گے تو پھر اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے رہے. یہ اور بڑی اہمیت کے ساتھ اس دعا کو سمجھیے. اللہم آنس وحشتی فی قبری، اے اللہ، میری قبر میں جو وحشت ہوگی تنہائی کی، اس وحشت کو دور کرنے کے لیے مجھے قرآن مجید کا انس عطا کر دے. اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم وجعلہنی اماما وزرا وہدا ورحما. لیکن اب جب بہت قریب نظر آتی ہے اور قبر جو ہے وہ نظر آ رہی ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ اہم ترین حصہ یہی ہے اس دعا کا، جو پہلا حصہ ہے. اللہم آنس وحشت فی قبری، اس وحشت کو مانوس میرے لیے بنا دے، لیکن مانوس بنے گی قرآن کے ذریعے سے. وارحمنی بالقرآن العظیم، مجھ پر رحم فرمائیے اس قرآن عظیم کی بدولت. واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحما، اور اس دنیا میں پروردگار اس قرآن کو میرے لیے امام بنا دے، میں اس کی پیروی کروں. لیکن یہ الفاظ کہتے ہوئے اپنے دل کو دیکھنا ہوگا کہ خود اپنا ارادہ ہے یا نہیں. علم ہو کہ ہاں، اب قرآن کو اپنا امام بنانا ہے، اس کے پیچھے چلنا ہے، تب تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے بھی انسان جو ہے تو اسے سجتی ہے یہ دعا. اور ایسا کوئی شعوری فیصلہ ہے ہی نہیں، تو پھر یہ ایک روٹین ہے، بس آپ نے الفاظ ہے جو زبان سے کہہ دیے ہیں. ذالک قولہم بافواہہم، اپنے منہ سے نکلنے والی باتیں اور کچھ نہیں. وجعلہ لی اماما ونورا، نور بنا دے، وخدا، ہدایت بنا دے، اور رحمت، رحمت بنا دے. اللہم ذکرنی منہما نسیت، اے اللہ، مجھے یاد کرا دے اس میں سے جو میں بھول جاؤں. وعلمنی منہما جہلت، اور جس چیز کو میں اس میں سے جانتا نہیں ہوں. اور ہم تو سب سے جاہل ہیں، کتنے فیصد لوگ جو جانتے ہیں قرآن میں ہے کیا. لیکن بہرحال دعا مانگیے کہ اللہ تعالیٰ ہمت دے، آپ قرآن سیکھیں، قرآن سیکھنے کے لیے عربی سیکھیں. علم نہیں منہما جہلت، لیکن یہ بھی، اگر آپ کا اپنا ارادہ نہیں ہے تو سیکھنا ہے، تو اللہ تعالیٰ زبردستی تو آپ کے دل میں آ کے قرآن کا علم ہی ڈال دے گا. قرآن کا علم تو بڑی قیمتی شے ہے, دنیا کا کوئی فن ہو, کوئی معمولی سا کوئی فن ہے وہ بھی سیکھنا پڑتا ہے, محنت کرنی پڑتی ہے. جیسے کہ حضرت علی نے فرمایا, بڑے اونچے اشعار ہیں, یغوث البحر من طلب اللآلی, جو شخص بھی موتیوں کا طلبگار ہوتا ہے اسے سمندر میں غوطہ زنی کرنی پڑتی ہے. ومن طلب العلا سہر اللیالی, جو کسی بلند مقام تک پہنچنا چاہتا ہے زندگی میں وہ راتوں کو جاگتا ہے, محنت کرتا ہے, پڑھتا ہے, جو بھی مشقت کرتا ہے. ومن طلب العلا من غیر قدم, اور جو کوئی بلندی کا طلبگار بن جائے بغیر کوشش کے, اگر العمر فی طلب المحالی, پھر وہ اپنی عمر ضائع کر بیٹھتا ہے ایک محال چیز کی طلب میں. وہ تو ہونے والی بات نہیں ہے, یہ دنیا اللہ نے بنائی ہے کہ محنت کرو. تو یہ دعا مانتے ہوئے علمنی منہما جہی, تو اپنا ارادہ کریں پختہ پختگی کے ساتھ. فرمایا وعلمنی منہما جہل تو ورزقنی تلاوت ہوں, اور مجھے اللہ ہمت دے, نصیب فرمائیے کہ میں اس کو پڑھتا رہا کروں. آنا لیل و آنا نہار, رات کے اوقات میں بھی اور دن کے اوقات میں بھی. وجعله لی حجت یا رب العالمین, اور اے تمام جہانوں کے پروردگار اس قرآن کو میرے حق میں دلیل بنا, میرے حق میں گواہ بنا, یعنی میرے خلاف نہ کر دیجیے. اس میں جو حضور نے فرمایا ہے القرآن حجت لکا او علیکا, یہ قرآن یا تو دلیل ہے اور گواہ ہے تمہارے حق میں اور یا تمہارے خلاف. اگر قرآن کو پڑھو گے جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے, سمجھو گے جیسے سمجھنے کا حق ہے, عمل کرو گے جیسے عمل کرنے کا حق ہے, اور اس کو دنیا تک پہنچاؤ گے جیسے کہ پہنچانے کا حق ہے, تو یہی قرآن تمہارا شافع بن کر کھڑا ہوگا, یہی تمہارے حق میں گواہی دے گا. اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں اگر وہی ہم کرتے رہیں گے تو یہی قرآن سب سے بڑا ہمارے خلاف جو ہے استغاثہ لے کر آئے گا کہ اللہ یہ بدبخت کہتا تھا کہ یہ میں تیری کتاب ہوں, مجھے پڑھتا نہیں تھا, مانتا تھا میں تیرا کلام ہوں, سمجھتا نہیں تھا, یا سمجھتا بھی تھا عمل نہیں کرتا تھا. یہ سب سے بڑی دلیل ہمارے خلاف القرآن حجت النکا والے کا. اس قرآن حکیم کے ضمن میں ایک خاص دعا جو حضور سے منقول ہے, وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی عبدک, پروردگار میں تیرا بندہ ہوں, ابن عبدک, میرا باپ بھی تیرا ابنا غلام تھا, وابن امتک, میری ماں بھی تیری ابنا کنیز تھی, فی قبضتک, میں تیرے قبضہ قدرت میں ہوں, ناصیتی بیدک, میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے, ماذن فی حکمک, میرے پورے وجود میں تیرا ہی حکم جاری و ساری ہے, عدل فی قضاؤک, اور میرے بارے میں جو فیصلہ تو کرے وہ عدل ہی پر مبنی ہوگا. اسألک, میں تجھ سے سوال کرتا ہوں, بکل اسم ہوا لک, ہر اس نام کے حوالے سے جو تیرا ہے. تو قرآن میں بار بار ہم نے کہا فدوہ بہا للہ اسماء الحسنی فدوہ بہا, اللہ کے ناموں کے حوالے سے دعا کیا کرو. اسألک بکل اسم ہوا لک, جو تیرا نام ہے, انزلتہ فی کتابک, جسے تو نے اپنی کسی کتاب میں نازل کیا, اور علمتہ احدا من خلقک, یا تو نے اپنے مخلوق میں سے کسی کو سکھایا, اب اس تاثرتا نہیں تھی مقمون غیب عندک, یا اسے ابھی اپنے پاس اپنے غیب کے خزانے میں محفوظ رکھا ہوا ہے. سارے ناک آوازہ دے کر اسوالوں کا کیا, ان تجعل القرآن ربیع قلبی, اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے, و نور صدری, میرے سینے کا نور بنا دے, و ذہاب حمی, اور میرے حموم اور غموم کا, غموں کا اور حق اور جو بھی تفکرات ہیں ان کا دور کرنے والا, جلا حزنی, میرا کوئی غم ہو افسوس ہو اس کو بھی ختم کر دینے والی چیز, اس کا ذریعہ اس قرآن کو بنا دے. تو یہ بڑی عظیم دعا ہے جس میں ایک طرف عبدیت کی انتہا ہے, تواضع اللہ کے سامنے تذلل, اور پھر یہ کہ مانگنے کی شے اصل میں قرآن سے کیا ہے, اللہ سے مانگنے کی شے کیا ہے, الرحمن علم القرآن, یہ ہے سب سے بڑی دولت. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدا و رحمت للمؤمنین قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. یہ دعا جو ہے آپ مانگیں گے, اور اسی پر میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفیٰ. خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سوره الانفال، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه واعلموا ان الله شديد العقاب واذكروا اذ انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون ان يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنه وان الله عنده اجر عظيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم اجعلنا من عبادك الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. آمین یا رب العالمین. میں نے اپنی اس وقت کی گفتگو کا موضوع کر دیا ہے بحالات موجودہ مسلمانان پاکستان کے لیے قرآن حکیم کی عملی رہنمائی. قرآن مجید میں کہیں گفتگو مشرکین سے ہو رہی ہوتی تھی، کبھی منافقین سے ہو رہی ہوتی تھی، کبھی منکرین آخرت سے ہو رہی ہوتی تھی، کبھی یہود سے، کبھی نصارہ سے، کبھی مسلمانوں سے. اور یہ کہ مکی صورتوں کا اپنا رنگ اور انداز ہے اور مدنی صورتوں کا اپنا رنگ اور انداز ہے. پھر اس میں احکام الہیہ بھی آئے ہیں، عبادات کے ضمن میں آئے ہیں، معاشرتی احکام آئے ہیں، آئلی قوانین آئے ہیں، سیاسی ہدایات آئی ہیں. اب ویسے تو یہ کہ زندگی کے ہر گوشے کے لیے اور ہر آنے والے دور کے لیے اس میں ہدایت ہے، لیکن اس وقت میں نے جو عنوان معین کیا ہے وہ دو اعتبارات سے، بحالات موجودہ اور خاص طور پر مسلمانان پاکستان کے لیے قرآن حکیم کی عملی رہنمائی کیا ہے. لیکن یہ کہ قرآن مجید کی وہ رہنمائی کہ جو ابدی ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، اساسی ہے، بنیادی ہے، جو زمان و مکان کے حدود سے ماورا ہے، میں چاہتا ہوں کہ پہلے اسے بھی چند نکات کی شکل میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دوں. قرآن مجید کی وہ جو تعلیم ہے ابدی، ماورائے زمان و مکان، ہر دور، ہر ملک، ہر زمانے کے مسلمان کے لیے، وہ کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کا حق ادا کرے. اور اللہ کا حق کیا ہے؟ توحید. توحید ایک عقیدے کی توحید ہے، اس کو مانے کہ وہ ایک ہے، اپنی ذات میں تنہا ہے، کوئی اس کا مد مقابل اور کفر نہیں ہے، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کی ذات میں. لیکن یہ کہ ایک ہے توحید عملی. اور ہم نے اس دورہ ترجمہ قرآن کے دوران چار سورتوں میں اس توحید پر بڑی مفصل بحثیں کی ہیں، اس وقت بھی نہیں. ایک ہے اپنے کی توحید، ایک ہے عملی توحید. عملی توحید چار نکات پر مشتمل ہے. سب سے پہلے جو کہ سورہ زمر کا مرکزی مضمون تھا، عبادت اللہ کی، اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہیں. عبادت میں نماز، روزہ، یہ سب بھی شامل ہیں، لیکن یہ کہ وہ عبادت جس کے ساتھ اطاعت اللہ خالص نہیں ہو رہی، اطاعت منقسم ہے، کہیں اپنے نفس کی اطاعت ہو گئی اللہ کی اطاعت کو پسے پوش ڈال کر. فرمایا فرائت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو خدا بنا رکھا؟ وہ مطاع ہے اس کا، کہتا ہے لا الہ الا اللہ، بنا رکھا ہے خواہش نفس کو الہ. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. عبادت اللہ کی لیکن اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہیں. اب اس میں یہ ہے کہ وہ خالص اطاعت کلی اطاعت ہوگی. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اگر اللہ کی اطاعت کچھ حصے میں کی جائے زندگی کے کچھ میں نہ کی جائے, گویا کہ آپ نے تقسیم کر لیا اطاعت کو. اس پر جو وعید آئی ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب. کیا تم ہماری کتاب اور شریعت کے ایک حصے کو مانتے اور ایک کو نہیں مانتے؟ تو جو کوئی بھی یہ روش اختیار کرے گا دنیا کی زندگی میں, اس کا اس کے سوا کوئی اس کی سزا نہیں ہے کہ دنیا میں تو ضرور و خوار کر دیے جاتے اور قیامت کے دن شریر کئی لگا میں جھونک دیے گا. تو یہ عبادت ہوگی مخلصین لہ الدین. اسی کا ایک اور پہلو ہے دعا. الدعاء مخ العبادہ, الدعاء هو العبادہ. سورہ مومن کا مرکزی مضمون وہ تھا فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین. دعا تو کرو لیکن تم اطاعت بھی خالص اس کی کرتے ہو کہ نہیں؟ اگر وفاداری تمہاری اللہ کے ساتھ پوری نہیں تو کس منہ سے دعا کر رہے ہو؟ اسے وہ حدیث میں سنا چکا ہوں کہ ایک شخص حج کے لیے پہنچ گیا ہے اور وہ پہنچا ہوا ہے جبل رحمت پر اور ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگ رہا ہے, یا رب یا رب وانا نستجاب لذلك. اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ ومقامه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام. اس کا کھایا ہوا حرام کا ہے, پہنا ہوا حرام کا ہے, اس کا جسم حرام کی آمدنی سے اور اس کے کھانے پینے سے بنا ہوا ہے. تو دعا مخ العبادہ هو العبادہ, لیکن دعا بھی وہی کہ مخلصین لہ الدین, اس حال میں کی جا رہی ہو کہ بندے نے یکسو ہو کر اپنی کل اطاعت کو اللہ کے لیے بنا دیا. اس سے اگلا قدم ہوتا ہے ان فرد سے ایک دوسرے فرد کو دعوت. اب اسی کے داعی بن کر کھڑے ہو جاؤ, اب لوگوں کو بھی اسی کے دعوت دو. وہ بھی اللہ کی بندگی کرے مخلصین لہ الدین, وہ بھی اللہ کو پکارے مخلصین لہ الدین. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. یہ سورہ حامیم سجدہ کی مرکزی آیت ہے. چوتھا اور آخری مرحلہ یہ ہے کہ یہ کیسے ہوگی مخلصین لہ الدین کی پوزیشن. اگر جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں وہاں قانون تو کسی اور کا چل رہا ہے, عدالتیں اس قانون پر فیصلے کر رہی ہیں, نظام جو ہے معاشی وہ کسی اور نظام پر چل رہا ہے, وہ سودی کاروبار ہو رہا ہے, سودی لین دین ہو رہا ہے, پورا بزنس اس پر ہے, پوری انڈسٹری اسی پر ہے, پوری حکومت اس پر ہے. تو ہم بھی تو اسی کے فرد ہیں نا, شہری ہیں اسی ملک کے, اسی ریاست کے, اسی معاشرے میں رہتے ہیں. تو یہ مقصد تو اسی وقت پورا ہوگا جبکہ پورے نظام زندگی پر اللہ کی اطاعت کا سکہ قائم ہو جائے. اس کا نام ہے اقامت الدین. چنانچہ سورہ شورا بھی چوتھے نمبر پر جو آئی اس کا مرکزی مضمون کیا تھا, شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. اس لیے کہ قرآن مجید تو کہتا ہے ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون. ہماری عدالتوں میں فیصلے اللہ کے قانون کے مطابق تو نہیں ہو رہے, تو فیصلے کرانے والے, فیصلے کرنے والے, فیصلے ماننے والے, فیصلے ایگزیکیوٹ کرنے والے, فیصلے کو کنفیوز کرنے والے, وہ سب کیا ہوئے؟ ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون. وہی تو مشرک ہیں. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون. وہی تو باغی ہیں بھائی. تو مطلب یہ ہے کہ اس صورتحال سے نکلنے کی صرف ایک شکل ہے, دین کو قائم کرنے کی جد و جہد ہمہ تن ہمہ وقت. اس نظام باطل کو ریکنسائل نہ کیا جائے اس سے ذہناً قلباً. لیو انڈر اٹ اف یو ہیو ٹو لیو اٹ بٹ انڈر پروٹیسٹ. اگر کوئی اور راستہ نہیں ہے اندر پروٹیسٹ رہے کہ میں نے اس نظام کو قبول نہیں کیا, میں اسے تسلیم نہیں کرتا, میں اس سے استفادہ کروں گا جو کم سے کم ہے میرے بقا کے لیے, اور اپنی ساری توانائی, اپنی ساری قوت, اپنی ساری طاقت, اپنی ساری صلاحیت, اپنے سارے وسائل اور ذرائع اس نظام کو بے خبر سے اکھیڑ کر اس کی جگہ پر اللہ کا دیا ہوا نظام قائم کرنے کے لیے وقف کروں. اس کے علاوہ کوئی شکل نہیں ہے. اسی کے نام ہے تکبیر رب, رب کو بڑا کرو, وربک فکبر. اسی کا مطلب ہے, اسی لیے حضور بھیجے گئے هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. اسی کے لیے آیا قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. یہ تمام اصطلاحات ہیں, عبارات و ناشکا و حسن و قواعد, مطلب کیا ہے, دین کو قائم کرو, دین کے مکمل نظام کو برپا کرو تاکہ زندگی اپنے تمام اسپیکٹس, اپنے تمام پہلوؤں سمیت انفرادی اور اجتماعی زندگی کے تمام گوشے اللہ کی اطاعت کے اندر آ جائے. اس کے بغیر اللہ کا حق ادا نہیں ہو سکتا. پہلا کام میرا, پہلا کام ہے اللہ کا ادا کرنا. اس لیے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, لیکن اس عبادت کے یہ لوازم ہیں, فاعبدوه مخلصین له الدین, فادعوه مخلصین له الدین. اسی کی دعوت دوسروں کو دو, ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادل بالتی احسن, اور اللہ دین کو بتمام و کمال قائم کرنے کے لیے تن منظر لگا دے. اب آئیے اللہ کے بعد دوسرا حق ہم پر ہے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم, جن کی بدولت ہمیں یہ ہدایت نصیب ہوئی, ہمارے ماں باپ کو ان کے ماں باپ سے ملی, ان کو ان کے ماں باپ سے ملی. اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنتیں ہیں, آپ کے صحابہ کی, محمد رسول اللہ والذین معہ, کیسی کیسی مشقتیں جھیلی ہیں, تب یہ دین پھیلا تھا اور تب یہ دین غالب ہوا تھا. ان کا کیا حق ہے ہمارے اوپر؟ ویسے میں سارے حقوق تو یہاں بیان نہیں کر سکتا, لیکن ایک بات جان لیجئے کہ چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے تمام دنیا کے لیے اور قیامت تک کے لیے انسانوں کے لیے رسول, پانچ مرتبہ آیا ہے, جن میں سب سے نمایاں آیت یہ, دو آیتیں تو اکثر لوگوں کو یاد ہوں گی, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس اپنی رسالت کے فرائض ملک عرب اور قوم عرب کی حد تک تو پورے کر دیے, باقی دنیا کے لیے اس وقت بھی اور آنے والے ہر انسان کے لیے یہ فریضہ رسالت امت کے کندھے پر ڈال گئے, جبکہ آخری حج میں گواہی لے کر الا هل بلغت, اور جواب مل گیا انا نشهد انک قد بلغت و دیت و نصحت, اور اس کے بعد آپ نے فرمایا اب یہ بوجھ میرے کندھے سے تمہارے کندھے پر آ گیا. تو اگر ہم امتی ہیں تو مقروض ہیں محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم, اگر یہ خواہش ہے کہ ان کی شفاعت ملے تو ان کا حق ادا کرنا ہوگا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اس کے کم سے کم دو تقاضے. پہلا تقاضا تو قرآن کی تبلیغ کر دینا ایک ایک فرد نوع بشر کو اس امت کے ذمے ہے. اگر قرآن پہنچایا نہیں تو محمد کی رسالت کا پیغام ان تک نہیں پہنچا, امت کیا جواب دے گی قیامت کے دن؟ پہلا ان کے حوالے تھا کام, یہ قرآن کے کسٹوڈینز تھے. حضور نے فرمایا تھا فل جو بند نبی شاہد الغائبہ, میں تمہیں قرآن دے کر آ رہا ہوں, کب کرم تو فیق الماں رکھ تم دہلا تجل ابادا, اب پہنچاؤ اسے. تو ایک تو ہے قرآن کا پہنچانا, اور دیکھیے وہ یاد کر لیجیے سورہ نام کی آیت, وہ ہی حاضر قرآن میں ان ذرا تم دہی و من بنا, یہ قرآن ان کو وہی کیا گیا تاکہ تمہیں بھی خبردار کر دوں اور جن تک یہ قرآن پہنچ جائے اس تک گویا کہ میرا انذار پہنچ جائے گا. لیکن پہنچائے گا کون؟ میرا امت ہی پہنچائے گا. نمبر دو, یہ جو پہنچانے کا اور یہ جو حضور کا قرض ہم پر ہے ہمارے کندھے پر, اجتماعی سطح پر اس کا کم سے کم تقاضا یہ ہے کہ دنیا کے کسی ایک سائزیبل ملک میں وہ پورا نظام قائم کر کے دکھا دیا جائے عملاً, تاکہ دنیا دیکھ لے کہ یہ کوئی یوٹوپیا نہیں ہے, یہ خیالی جنت نہیں ہے. دیکھ لیں کہ اس کی برکات کیا ہے, دیکھ لیں کہ کس طرح کا معاشرہ وجود میں آتا ہے, کیسا معاشی انصاف ہوتا ہے, کیسی حریت کا جو ہے یہاں پر مظاہرہ ہے. مادر پدر آزادی نہیں لیکن حریت ہے, وہ کمیونزم والی مساوات نہیں لیکن سب کی تمام بنیادی ضرورتوں کی کفالت کی ذمہ داری ہے. حضرت عمر نے فرمایا کہ اگر کوئی کتا بھی بھوکا مر گیا دریا و فرات کے کنارے تو عمر ذمہ دار ہوگا. وہ ساری خوبیاں جن کے لیے کہ انسان دوڑ رہا ہے, بھاگ رہا ہے, کبھی مشرق کبھی مغرب, کبھی فرینچ ریولیوشن کبھی بولشویک ریولیوشن, یہ سب کام کے لیے, ان سرچ آف اے جسٹ سوشل آرڈر, ظلم سے ایکسپلوائٹیشن سے بچ کر کسی طریقے سے کوئی نظام ایسا ہو کہ جس میں عدل ہو انصاف, اپنی ٹیبل ڈسٹریبیوشن میں بیلٹ ہو. جب تک ہم اس کو قائم کر کے نہیں دکھا دیں گے ہم یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ ہمیں اللہ کے نبی کا حق ادا کرنے کا. دنیا کہے گی کہ کہتے ضرور ہے ہمارے پاس اعلیٰ نظام ہے, اگر واقعیت سمجھتے تو قائم نہ کرتے اپنے. تو ہماری کیفیت جو ہے وہ ہمارے اس قول کی نفی کر دے گی. گویا کہ اللہ کا حق بھی ادا نہیں ہوتا جب تک کہ پورا نظام قائم نہ کیا جائے, اور رسول کا قرض بھی ادا نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ کے دین کا پورا نظام قائم نہ کیا جائے. اب آئیے تیسرا حق ہے بندوں کا, حقوق العباد, جس کے بارے میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق میں تو کوئی کمی برداشت بھی کر لے گا, معاف بھی کر دے گا, لیکن بندوں کے نہیں. بندوں کا حق کیا ہے؟ بندوں کا حق یہ ہے کہ انہیں عدل ملے, انصاف ملے, ان کے حقوق غصب نہ کیے جائیں. اس کے لیے دیکھیے قرآن مجید جو ہم نے پڑھا کس ریپوٹیشن کے ساتھ بات آئی ہے, جو چیز کے ہمارے ذہنوں سے نکل گئی. ہم نے مذہب کو بنا دیا ہے صرف آخرت کی چیز, اسلام اس دنیا کی شے ہے, ہم نے بنا دیا اسے آخرت کی شے. لہذا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ لوگوں نے کہا, مارکس نے کہا, ریلیجن از دی اوپیم آف دی ماسز. اب سب کچھ آخرت میں مل جائے گا, یہاں ظلم سہ لو, برداشت کر لو, سرمایہ داروں کے, جاگیرداروں کے, اور جو سرداران قبائل ہیں ان کے سب ظلم سہو, برداشت کرو, اور تمہیں اللہ کے یہاں آخرت میں مل جائے گا. قرآن کا نظریہ تو یہ نہیں ہے. قرآن کا ہم پڑھ چکے, سورہ آل عمران میں فرمایا اللہ خود قائم بالقسط ہے, عدل کا قائم کرنے والا. انبیاء کو کیوں بھیجا؟ اللہ اکبر. وہ آیت سورہ حدید کی آیت نمبر 25, لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ہم نے اپنے رسول بھیجے معجزات دے کر, ہم نے کتاب نازل فرمائی, ہم نے میزان نازل فرمائی, حقوق اور فرائض کا توازن, حقوق اور فرائض کا توازن. کس لیے یہ سب کچھ ہم نے نازل کیا؟ یہ کھچوڑ کس لیے بول لیا؟ واجب اینڈ ایکسرسائز ان فیوٹیلٹی, لے یقوم الناس بالقسط, تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں. اور ہم نے لوہا بھی اتارا ہے جس میں جنگ کی صلاحیت ہے, جو لوگ ظلم چھوڑنے پر آمادہ نہ ہو, لوہے کی طاقت سے ان کے سلسلے میں جائے, تاکہ اللہ دیکھ لے کہ میرے کون سے بندے ہیں جو میرے وفادار ہیں. میرے نظام عدل قسط کو قائم کرنے کے لیے تن من دھن لگاتے ہیں, دھانے دینے کو تیار ہیں. آیت نمبر 25 سورہ حدید, نظام عدل و قسط, انزال کتب, ارسال رسل, ان سب کا تھیم کیا ہے؟ یہاں عدل و انصاف قائم کرنا. حضور سے کہہ دیا گیا, یہ سورہ شورا کی آیت یاد کر دیجیے, آیت نمبر 15, کہہ دیجیے وَعُمِرْ تُو لِعَدِلَ بَيْنَكُمْ, دیکھو میں تمہارے مابین عدل قائم کرنے آیا ہوں. مسلمانوں سے کہا گیا سورہ نساء میں, یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ, اہل ایمان عدل کو قسط کو قائم کرنے والے بن کر کھڑے ہو جاؤ پوری طاقت کے ساتھ, اور اللہ کی گواہی دو. اس لیے کہ اللہ جو ہے وہ خود قائم بالقسط ہے, اس کی گواہی اسی طرح ہوگی کہ تم اس کے نظام عدل و قسط کو قائم کرو. یہی مضمون پھر دوہرا کر سورہ مائدہ میں آ گیا, یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط, کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے. لیکن اللہ کے لیے کھڑا ہونا کیا ہے؟ اللہ کو کھانا دینا ہے, روٹی دینی ہے, کیا دینا ہے؟ اللہ کے لیے کھڑے ہو جانے کا مطلب ہے اس کے دیے ہوئے نظام عدل و قسط کو قائم کرو. یہ ہے دین جس کا یہ پہلو جو ہے سرے سے نگاہوں سے ہو جائے. کسانوں کا حق ہے ان کو ظلم سے نجات دلائی جائے. حضور کی اپنی شان تھی, یدا اسرحالی کالت علیہم, آ کے آپ نے دنیا کو, وہ جو توق ان کے گردنوں میں پڑے ہوئے تھے بادشاہوں کی غلامی کے توق, ان سے نجات دلائی, سرمایہ داروں کی غلامی کے توق اس سے نجات دلائی, سود کی جڑ کاٹ کر سرمایہ داری کی جڑ کاٹ دی, اور بادشاہ کی جڑ کاٹ کر برابر, تم سب کے ساتھ برابر ہو, بادشاہ صرف ایک وہ ہے. سروری زیبا فقط اس ذات میں ہم تا کو ہے حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانے حاضری, یا ایھا الناس کونوا عباد اللہ اخوانا, سب کے سب اللہ کے بندے بن جاؤ, تمہیں سے کوئی آقا نہیں ہے, سب کے سب بندے بن جاؤ, آپس میں بھائی بھائی بنو. اور اس کی آخری بات آپ کو بتاؤں گا, سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جب مسلمانوں نے حملہ کیا ایران پر, تو رستم سے پھر سالار افواج جو تھا ایران کا اس نے یہ سوال کروایا کہ آپ ہم پر کیوں چڑھ دوڑ رہے ہیں؟ پہلے بھی آپ عرب لوگ تھے، بدلو بدلو لوگ تھے، کبھی کبھی لوٹ مار کر کے لے جایا کرتے تھے، آتے تھے لوٹ مار کیا اور چلے گئے، یہ استفاع والی جان نہیں چھوڑ رہے ہو کیا؟ بولیے سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالب رشتے میں حضور کے معمول لگتے ہیں اور صحابی اتنے درجے کے ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور ایک ہی صحابی ہے حضور کا جس کے لیے حضور نے کہا ہے کہ تم پر میرے ماں باپ قربان۔ غزوہ احد میں جب حضور پر نرزہ ہوا ہے اور ہر طرف سے دشمن نے حملہ کیا ہے، یہ سعد تیر چڑھا رہے تھے اور روک رہے تھے دشمنوں کو، اس وقت حضور نے فرمایا ہے سعد تیر چلائے جاؤ، تم پر میرے ماں باپ قربان۔ یہ شان ہے ان کی۔ ان کا جواب یہ تھا کہ اس مرتبہ ہم خود نہیں آئے، لوٹ مار کرنے نہیں آئے، نہ قد ارسلنا، اب تو ہمیں بھیجا گیا، وی آر آن اے مشن، اللہ نے بھیجا اپنے رسول کو، اللہ کے رسول نے بھیجا ہمیں، وسط مشن لنخرج الناس من ظلمات الجہالت الى نور الایمان، لوگوں کو نکالے جہالت اور جاہلیت کی تاریکیوں سے ایمان کی روشنی کی طرف، ومن جور الملوک الى عدل الاسلام، بادشاہوں کے ظلم و ستم کے پنجے سے نجات دلا کر اللہ کے نظام عدل سے، نظام خلافت راشدہ، جہاں جو اس وقت دنیا کی عظیم ترین مملکت کا جو فرما ہوا تھا اس کے کپڑوں میں پیرنٹ لگے ہوئے تھے۔ ایران کے سفیر آیا تھا دیکھنے کے لیے اور مدینہ میں پوچھا تھا حضرت عمر کے زمانہ خلافت میں ہے نا ملک حکم، تمہارا بادشاہ کہاں ہوتا ہے؟ جواب ملا تھا لہسا لنا ملک، ہمارا کوئی بادشاہ نہیں ہے، بل لنا عبیر، ہمارا کبیر ہے، کہاں ہے بھائی؟ کو محل نظر نہیں آیا، ہمیں کہاں رہتا ہے؟ وہ گیا ہے محل محل تو کوئی ہے ہی نہیں، وہ گیا ہے کہ اونٹ سے گم ہو گئے تھے بیت المال کے، بہت تلاش کیا نہیں ملے، تلاش کرنے گئے وہ ملا۔ کوئی وجہ تھی کہ گاندھی نے 1937 میں کہا تھا جب پہلی مرتبہ پروونشل الیکشنز ہوئے ہیں ہندوستان میں اور فرسٹ انسٹالمنٹ دی ہے انگریزوں نے سیلف رول کی انڈینز کو، اور تقریباً پورے ہندوستان میں کانگریس کی وزارتیں بنی ہیں، ہری جن نے جو اس نے مقالہ لکھا تھا کہ میں آپ لوگوں کے سامنے ابو بکر اور عمر کی مثال پیش کرتا ہوں، فالو دیم، جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے۔ نوٹ کیجئے، یہ تین ہیں حقوق: اللہ کا حق اقامت دین، رسول کا حق تبلیغ قرآن، اور دین کا ایک مکمل نمونہ ضرور دکھا دینا عملی شکل میں تاکہ حجت قائم ہو جائے، اور انسانوں کا حق انہیں ظلم و ستم کے پنجوں سے نجات دلا کر اور انہیں اسلام کے نظام عدل کے تحت لایا جائے، یہ انسانوں کا حق ہے۔ تینوں حق جا کر مل جائے ایک ہی چیز پر جس کا نام اقامت دین ہے۔ یہ چیزیں میں نے کہی ہیں، یہ ہیں دائمی ابدی۔ ایک مسلمان اکیلا بھی کہیں ہے اس کو بھی سمجھنا چاہیے میری ذمہ داریاں ہیں، شروع کریں آج کریں، کل ایک اور آدمی مل جائے گا دو ہو جائیں گے، ایک اکیلا دو مار، ایک اکیلا دو گیارہ، نہیں کامیاب ہوتا کوئی بات نہیں، فرض تو وہ ہے کہ ادا کرنا ہے، کامیابی ناکامی 950 برس تک حضرت نوح دعوت دیتے رہے ناکام رہے، کس معنی میں؟ ویسے تو کامیاب وہی ہوئی، باقی قوم جو ہے ہلاک ہو گئی، لیکن اس معنی میں تو ناکام رہے، کوئی پرواہ نہیں۔ اب میں چاہتا ہوں کہ اب پاکستان کے خاص کانٹیکس میں آ کر بات کروں۔ پہلی بات تو یہ سمجھیے، اپنی خودی پہچان ہو غافل افغان، یہ پاکستان کس شے کا نام ہے؟ کیا یہ دنیا میں دوسرے جو مسلمان ممالک ہیں ویسے ہی مسلمان ملک ہیں، یا اس کی کوئی خصوصی اہمیت ہے، کوئی خصوصی حیثیت ہے، کوئی امتیازی مقام اور مرتبہ ہے؟ اور یہ بھی سارا کچھ میں آپ کے سامنے رکھوں گا قرآن مجید سے۔ میں نے اس آیت کے حوالے سے سب سے پہلی بات یہ کہ قیام پاکستان کا اصل جذبہ محرکہ کیا تھا، میں یہ اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 26 کے حوالے سے بیان کر چکا ہوں۔ وَذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، ذرا یاد کرو اے مسلمانوں جب تم ہندوستان میں، اب میں اس کی جو ہے تفسیر نہیں کر رہا کہ جب یہ نازل ہوئی یہ سورت اس کا کیا مطلب، اس کے الفاظ کا جو عموم ہے اس کے حوالے سے جس طرح یہ پاکستان کی تحریک کے اوپر 100% منتبک ہو رہی ہے اسے سمجھیے۔ جبکہ تم اقلیت میں تھے، مستضعفون فی الارض، تمہیں زمین میں دبا لیا گیا تھا، ہندو زیادہ بیدار، زیادہ سرمایہ دار، زیادہ تعلیم یافتہ، اور انگریز اس کی پشت پناہی کر رہا تھا۔ کیوں کر رہا تھا؟ کہ مسلمان سے حکومت چھینی تھی، بغاوت کا اندیشہ تھا. ہندو پہلے بھی غلام تھا, اس کے لیے چینج آف ماسٹرز کا معاملہ تھا. پہلے غلام مسلمانوں کا تھا, اب عیسائیوں کا ہو گیا. اسے اٹھانا تھا مسلمان کے مقابلے. اس سے ایک خوف پیدا ہوا کہ اگر یہ انگریز چلا جائے گا, اب تو پھر بھی رول آف پین ہے, رول آف سورٹ تو نہیں ہے. سو انگریز کے کچھ نہ کچھ قانون جو ہے رول آف لا تھا. اگر یہ چلا گیا اور ملک آگے آزاد دنیا کے موجودہ اصولوں کے مطابق ون مین ون ووٹ, تو مسلمان تو بالکل ہی رحم و کرم پر ہوں گے. ان کی تہذیب, ان کا تمدن, ان کی ثقافت, ان کی زبان, ان کے معاش کو, ان کے مذہب تک کے اوپر ہندو جو ہے وہ حملہ کرے گا اور اپنی 800 سالہ جو ہے غلامی کا یا 1000 سالہ غلامی کا بدلہ چکائے گا. جس کا ظہور ہو گیا تھا اندرا گاندھی کے الفاظ سے جو سکوت مشرقی پاکستان کے اس زبان سے نکلے ہیں, وی ہیو ایون دم 1000 ایئرز ڈیفیٹ, 1000 سالہ سے کا بدلہ چکا دیا. یہ تھا خوف. وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ. اللہ نے تمہیں پناہ دی, پاکستان دیا, دو ٹکڑے دیے, تم اس میں آؤ اور پناہ لو. وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ, اور اپنی نصرت سے تمہاری تائید فرمائی. اور رَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ, اور تمہیں طیبات کا رزق دیا. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, تاکہ تم شکر کرو. اس کے علاوہ ایک بات سمجھ لیجیے, مسلمانوں کو ہندوؤں کے اس غلبے سے بچانے کے لیے ایک شرط لازم یہ تھی کہ مسلمان ایک جماعت کے جھنڈے تلے جمع ہوں, ورنہ ان کی کوئی سیاسی حیثیت نہیں. کانگریس جیسی طاقت, بڑی منظم جماعت, سرمایہ کے پیچھے, تعلیم یافتہ لوگ اس کے پیچھے, انگریز کی سپورٹ اس کی, تو اس میں مسلمانوں کے لیے تو جب تک کہ وہ یکجان نہ ہو جائیں اور پوری ان کی قوت مسلم لیگ کے جھنڈے تلے میں آ جائے, پاکستان کیسے بن جائے گا. اور یہ معلوم تھا کہ چاہے اصل تو محرک ہمارا یہی ہے کہ دباؤ سے بچ جائیں, ان ہندوؤں کے دباؤ سے, ثقافتی, مذہبی, لسانی دباؤ سے, معاشی دباؤ سے بچ جائیں, لیکن یہ ہے کہ مسلمانوں کو یکجا کرنے کے لیے نعرہ لگا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. وہ بات جو میں نے ابھی کہی تھی کہ حضور کا قرض ادا نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم ایسا نہ کریں, وہی بات ہے جو اقبال نے کہی تھی 1930 کے خطبے میں, کہ مجھے یہ یقین ہے کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی, اور اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ اسلام کی تعلیمات پر جو پردے پڑ گئے ہیں دور ملوکیت میں, انہیں ہٹا کر اصل تعلیم کا نسخہ دکھا دے دنیا. ہندوستان میں تو دیکھی مغلوں کی حکومت, خلجیوں کی حکومت, افغانوں کی حکومت, لودھیوں کی حکومت, خلافت راہدہ تو نہیں دیکھی نا. ہم چاہتے ہیں پاکستان میں وہ نظام قائم ہے. یہی قائد اعظم نے کہا تھا. پاکستان اس لیے کہتے ہیں کہ اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کی ایک قائد عملی نمونہ دنیا کے سامنے پیش کریں. اور پھر جو دعائیں مانگی گئی تھی, بہت سے جو میری عمر سے کم عمر کے لوگ ہیں انہیں تو بہرحال یاد نہیں ہو سکتا, لیکن میری عمر کے لوگ یا مجھ سے بڑوں کو تو یاد ہے. ہم نے نعرے لگائے, دعائیں مانی گرا گرا کر, اور وہ دعائیں یہ تھی کہ اللہ تو ہمیں یہ ملک دے دے, ہم تیرے دین کا بول بالا کریں. 52 برس پاکستان کے ہو گئے, اس میں کتنا اسلام ہم نے نافذ کیا. کہاں ہے وہ اصول حریت و اخوت و مساوات؟ وہی سودی نظام, وہی جاگیرداری نظام, خواجہ از خون رگے مزدور ساجد لال ناب, از جفائے دے خدایا کشتے دے کالا خراب, انقلاب ہے انقلاب. یہ اقبال کہتا ہوا مر گیا. سرمایہ دار نے مزدور کے رگوں سے سرخ خون کشید کر کے شراب بنائی ہے جسے وہ شام کو بیٹھ کر پیتا ہے, اور زمیندار اور جاگیردار وہ کسانوں کی جو محنت کا اور خون پسینے کی کمائی اسے عیش کر, انقلاب انقلاب. لیکن وہ 52 برس میں انقلاب تو نہیں آئے. وہی نظام, گویا کہ ہم نے اللہ سے بدعہدی کی. اس بدعہدی کی سزا کیا ہے؟ نفاق ہم پر مسلط کر دیا گیا. سورہ توبہ کی 3 آیات منافقین کی خاص قسم بیان فرمائی, وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهِ, جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا, لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ, اگر اللہ ہمیں فضل سے نواز دے گا, غنی کر دے گا, لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ, خوب صدقہ خیرات کریں گے, بالکل نہیں ہو جائے. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے انہیں نواز دیا. تم کیا کیا بخیلو میں بھی پھر انہوں نے بخل سکھا دیا. بتول لو پھر موڑ لی وہ موڑے دور ایراد.